Bismillahirrahmanirrahim. Kinabat ilallah ki barakat ulum o funun mein. Allah ki taraf rujoo ho to uski barakat hai aadmi apne ilm mein bhi dekhta hai apne fun mein bhi dekhta hai. Allah se taalluq ki badolat aadmi ki aqal badh jati hai. عقل میں کمال آتا ہے, سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. ارشاد فرمایا, ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے, مجھے چار مسائل میں اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا, ان میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں پیش آتا. پہلی چیز مسئلہ تقدیر, دوسری چیز حقیقت روح, تیسری چیز مشاجرات صحابہ, چوتھی چیز وحدت الوجود. ظاہر ہے کہ یہ شرح صدر کتابی علوم میں بڑی محنت اٹھانے کا نتیجہ نہ تھا, بلکہ اللہ کی طرف رجوع اور اپنے آپ کو اس فکر میں لگانے کا ثمرا تھا. اور جس کا جس قدر اللہ سے تعلق کم ہوگا, رجوع اللہ میں کمی کم ہوگی, اس میں شبہات زیادہ ہوگا. یا تو وحدت الوجود کی بات ہے یا تو لوگوں کو اللہ کی ذات میں شک ہونے لگتا ہے. کیونکہ آج کے تعلیمی اداروں میں انابت اللہ کا ماحول نہیں ہے, اس لیے انہیں شبہات میں, وہ ہر وقت شبہات میں مبتلا ہوتا ہے. آگے آ جاؤ. تو جس قدر اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے تو دین میں شبہات نہیں رہتے, اور جس قدر انابت اللہ میں کمی ہوتی ہے شبہات میں اضافہ ہو جاتا ہے. چونکہ آج کی نئی نسل اور نوجوان اللہ سے تعلق سے خالی ہیں, اس لیے ان کے اندر شبہات زیادہ ہے. ہر بات میں شبہ ہے. انابت اللہ کی برکت علوم اور فنون میں, علوم و فنون میں برکت ہوتی ہے. حد فرمایا کرتے تھے, ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے چار مسائل میں اللہ نے شرح صدر عطا فرمایا, ان میں ایک ان میں کسی میں کوئی شبہ نہیں ہوتا. پہلی چیز مسئلہ تقدیر, دوسری چیز حقیقت روح, تیسری چیز مشاجرات صحابہ, چوتھی چیز وحدت الوجود. ظاہر ہے یہ شرح صدر کتابی علوم میں بڑی محنت اٹھانے کا نتیجہ نہ تھا, بلکہ توجہ اللہ اور اپنے آپ کو اس فکر میں لگائے رکھنے کا ثمرہ تھا. انعامت اللہ کی برکت تھی کہ ان چیزوں پر بالکل شرح صدر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح صدر کی ایک علامت یہ بتائیے کہ اللہ کے احکامات میں شبہ واقع نہ رہے. فرمایا, جب نور داخل ہوتا ہے دل میں, نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے, اور اللہ کے حکموں میں کہیں اسے اشکال نہیں رہتا. تو فرمایا, اس کی ظاہری شکل کیا ہے کہ واقعی وہ نور آ گیا؟ تو فرمایا, ظاہری شکل یہ ہے, التجافی عن دار الغرور والانابۃ الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول. ظاہری شکل یہ ہے, آخرت کی طرف رجوع ہو جائے, گھر جانے سے پہلے گھر کی تیاری بھی لگ جائے, دھوکے کے گھر سے دل اور چاہٹ ہو جائے, دھوکے کے گھر سے دل اور چاہٹ ہو جائے. تو یہ ایمان سے اور ایمان کے نور سے شرح صبر کی ظاہری علامت ہے. ارشاد فرمائے کہ سلف صالحین میں آداب معاشرت کا بڑا اہتمام تھا, جیسا کہ قرآن و سنت میں اس کا اہتمام کیا گیا. قرآن و سنت میں آداب معاشرت کا اہتمام کیا گیا. نماز عبادت ہے, اقیم الصلاۃ. اور جب بات معاشرت کی آئی, يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فضلك اتنی ساری آیتیں. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. پوری سورة اس پر ہے. زکات کی بات آت الزکاة, کوئی تفصیل نہیں ہے. نماز کے بعد اقیم الصلاۃ, کوئی تفصیل نہیں ہے. ساری تفصیل احادیث میں. لیکن جب بات معاشرت کی آئی, سبحان اللہ, تفصیل کے ساتھ, جزیات کے ساتھ, جزیات کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی باریکیوں کے ساتھ. معاشرت کا اتنا اہتمام, اور آج اتنے ہی معاشرت کا اہتمام ختم ہو چکا ہے. اسلامی معاشرت کا حاصل کیا ہے؟ اسلامی معاشرت کا حاصل کیا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلامی معاشرت. اس کا خیال نہیں ہوتا. اس کا بالکل لحاظ نہیں ہے. اس کا احساس اور فکر بھی ختم ہو گیا. اس لیے ہر آدمی کی زندگی دوسرے کے لیے باعث ایذا بنی ہوئی, باعث تکلیف بنی ہوئی. فرمایا سلف صالحین میں آداب معاشرت کا بڑا اہتمام تھا, جیسا کہ قرآن و سنت میں اس کا اہتمام کیا گیا. افسوس کہ آج کل اس سے غفلت اتنی بڑھ گئی, گویا یہ دین کا کوئی جز ہی نہیں. عوام تو عوام, خواص اور علماء میں معاشرت میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں. علماء عوام تو عوام, خواص میں بھی, طلباء علماء میں بھی اس کی فکر, جس کی مرضی چپل پہن لی, جس کی مرضی چپل پہن لی. کمرے میں داخل ہوئے, اتنے زور سے کمرہ مارا کہ گسایا وہ بھی اڑ گیا. بہت ساری چیزیں. میں نے اس لیے کہ حاصل کیا معاشرت کا اسلامی معاشرت, تکلیف نہ ہو کسی کو, تکلیف نہ ہو. اب دیکھیں, یا تنبی اللہ, یہ کیا ہے؟ تکلیف سے بچانے کے لیے. تو آداب معاشرت کا اہتمام نہیں. پھر فرمان, مہمان کا اکرام اور خاطر مدارات میزبان پر تو لازم ہے. اس کے ساتھ ایک مہمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آیا اور بیٹھ گیا, جانے کا نام نہیں لے رہا. مین جملہ ان کے یہ کہ میزبان جس جگہ بٹھائے وہیں بیٹھ جائے. بعض اوقات کسی خاص جگہ بٹھانے میں میزبان کی خاص مصلحت پر وہ غیر وغیرہ سے متعلق ہوتی ہے. مین جملہ آداب مہمانی کے یہ بھی ہے کہ ایسی چیز کی فرمائش نہ کرے جس کو مہیا ہونا مشکل ہو. میں پرہیز کرتا ہوں, بس بکرا گوشت کھاتا ہوں سر. کیا مطلب ہے یار, گھر میں رہ رہے تھے بڑی پرہیز ہے, میں صرف دیسی مرغی کا سوپ چلتا میرا. تو اصل میں اس کا لحاظ نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنوں, بوجھ نہ بنوں. اور اس کو ہم نے اپنے دین سے بھی نکالا ہوا ہے, اس کو دین سے کیا تعلق ہے؟ پوری تکلیف دے ہوتے. فرما مہمان کا کرام اور خاطر مدارات میزبان پر تو لازم ہے, ساتھ ہی مہمان پر بھی کچھ حقوق ہے. مین جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ میزبان جس جگہ بٹھائے وہیں بیٹھ جائے. اب مہمان آیا ہوگا تو انہیں اسٹیج بھی بیٹھنا ہے, ابھی کیوں بیٹھنا ہے؟ اس نے میزبان نے ایک ترتیب بنائی ہوئی نا بھائی, کس کو کہاں بٹھانا ہے. اس نے ایک نظم بنایا ہوا ہے. بعض اوقات کسی خاص جگہ بٹھانے میں میزبان کی خاص مصلحت پر وہ وغیرہ سے متعلق ہوتی. مین جملہ آداب مہمانی کے لیے بھی ہے کہ ایسی چیز کی فرمائش نہ کرے جس کا مہیا ہونا مشکل ہو, اگرچہ کم درجے کی آسان چیز ہو, کیونکہ بعض اوقات میزبان کو پریشانی ہوتی ہے اور وہ چیز نہیں ملتی. فرمان مین جملہ آداب مہمانی یہ بھی ہے کہ اگر کھانے میں کسی چیز سے پرہیز ہو تو پہلے اطلاع کر دیں. عین وقت پر دسترخوان پر بیٹھتے کہنا پڑا, کہنا بڑی بدتمیزی. او آپ کو یہ بھی ہے, میں نے کھانا ہی نہیں. اب میزبان پہ کیا گزرے گی؟ ہمارا دین میں بہت مزے کا ہے لیکن ہے نہیں. دین ہے بہت مزے کا لیکن ہے نہیں. چند بس ہم یہ سمجھتے ہیں بزرگی کیا ہے, وظیفے زیادہ پڑھ لینا, نفل زیادہ پڑھ لینا, نفلی اہتمام عبادت کے زیادہ, یہ بزرگ ہے. حالانکہ کسی دوسرے کو تکلیف سے بچانا فرض ہے, واجب ہے. تو سینکڑوں نفل میں پڑھ کر میں اس عبادت کا برابر نہیں ہو سکتا. اگر یہ معاشرت پیدا ہو جائے تو آدمی کی شخصیت میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ اپنی زندگی کے اندر, گھر کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں اس کی مشق کرنی چاہیے. جب اس عمر میں عادت بن جائے گی نا, اگلی زندگی میں پھر انشاءاللہ یہ معمول میں جانا آسان ہو جائے. اور اس عمر میں اگر عادت خراب ہو گئی تو پھر یہ دوسرے کے لیے بوجھ بنے گا اور دوسرے اس سے پریشان ہی رہے گی. یار یہ آتا ہے مسئلہ ہی ہو جاتا ہے. تو معاشرت کا ہے, آداب معاشرت کا ہے, اسلامی معاشرت کا ہے دوسروں کو تکلیف سے بچانا, دوسروں کے لیے راحت کا باعث بننا. بات چیت ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں لیکن تکلیف ہو رہی ہے سامنے والے کو. اب یہ کان میں جا کے بات کر رہا ہے اور اس کو اندازہ ہی نہیں تیرے کان میں بات کرنے سے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے, تیرے لیے سگو آ رہی ہے, سوا کیوں نہیں کرتا؟ اب اس کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہوا. ہم سمجھتے ہیں اس حدیث کا تعلق ہے. اور قرآن پہ اگر یہ گھر میں زندگی کے اندر یہ ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، محبتیں کم ہو جاتی ہیں، رشتے پہ ازدواجی رشتے پہ منفی اثر پڑتا ہے. تو اچھی معاشرت بڑی مسلمانی ہے، بڑی مسلمانی، بلکہ اللہ کے نبی فرمان مسلمانی ہے یہ، المسلم من سلم المسلمون من لسان، مسلمانی ہے یہ، المؤمن من آمنه الناس، مسلمانی ہے یہ. بدگمانی تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس مسئلے کی کوئی دلیل حدیث کتب صحاح میں نہیں تو اس سے کوئی دلیل ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں سیاہ ستہ کے اندر اگر اس مسئلے کی حدیث نہیں ہے تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ بدگمانی ہے. حالانکہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ حدیث کا ان سیاہ ستہ میں انحصار نہیں، حدیث صرف ان سیاستہ میں نہیں ہوتی، سیاستہ کی بھی سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں. بد زمانی یہ ہے کہ بڑے سے بڑے ائمہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدگمانی بھی اور بد زبانی بھی، ٹھیک ہے نا. بدگمانی یہ کہ ایک مسئلے کی حدیث اپنے سامنے کی سمجھ حدیث آئی نہیں، اور بس زبانی کے بڑے سے بڑے آدمی پر تنقید آدمی چوکتا نہیں ہے، خود اعتراض کرتا ہے کیا پیدی کیا بدی کا شوربہ. اور لہجہ اور انداز گفتگو اور طنز اور تنقید بری عادت ہے، بری عادت. حضرت موتی رحمۃ اللہ نے فرمایا کر رہا تین کتابیں البیلی ہیں، تین کتابیں غیر معمولی ہیں. پہلی قرآن مجید، دوسری بخاری شریف، تیسری مثنوی. تین کتابیں غیر معمولی، البیلی قرآن مجید، بخاری شریف، مثنوی شریف. اگر قرآن مجید کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں، ہم سب کو ہی پتا ہے. بخاری کے بارے میں فضائل ایسے سنی، لیکن مثنوی کے بارے میں ہمارا بعض حساق فجار بلکہ کفار کو بھی دنیا میں بہت نعمتیں، مال و دولت، حکومت اور ثروت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. بعض حساق فجار بلکہ کفار کو بھی دنیا میں بہت نعمتیں، مال و دولت، حکومت، ثروت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، جو ان کے لیے انجام کے کار اور زیادہ غفلت اور سرکشی کا سبب بن کر آخرت کا عذاب شدید بن جاتی ہے. تو ہر نعمت کی شکل نعمت نہیں ہوتی، بلکہ عذاب بصورت نعمت بھی ہوتا ہے. ہر نعمت کی شکل نعمت نہیں ہوتی، بس اوقات عذاب بصورت نعمت بھی ہوتی ہے. سرکشی کا باعث بن جاتی، ظاہری نعمت در حقیقت سزا ہوتی ہے، اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں استدراج کہا جاتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. یہ ہمیں بھول گیا اور ہم نے اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. یہ بھول گیا اور ہم نے اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے. اس کے مزے بڑھ گئے, اس کی سرکشی بڑھی اور ہماری نعمتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا. ایسا ہی ہوتا. تو یہ استدراج ہے. حضرت نے ایک روز ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی, پھر فرمایا ڈر لگتا ہے کہیں یہ استدراج نہ ہو. سبحان اللہ. پھر فرمایا مگر ایک بات سے امید ہوتی ہے کہ استدراج نہیں, وہ یہ کہ مجھے استدراج کی فکر اور خوف لگا رہتا ہے. جس چیز کی نعمتیں اللہ کی طرف سے بطور استدراج ہوتی ہیں اس کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی, بلکہ جو جو نعمت زیادہ ہوتی ہے اس کی غفلت اور بڑھ جاتی ہے. یعنی نعمتوں میں استدراج کی نشانی کیا ہوئی, اس کے اندر خوف خدا نہیں رہتا اور اس کے اندر غفلت بڑھ جاتی. اور نعمتوں میں خوف خدا بھی نصیب ہے, شکر کی کیفیت بھی ہے, شکر کرنے کا احساس بھی ہے, تو سمجھو یہ نعمتیں استدراج نہیں, یہ اللہ کی نعمت, یہ اللہ کی نعمت. باطنی امراض کے علاج کے لیے خدا داد بصیرت. یہ بزرگ ایسے تھے کہ ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں آنکھتے کہ سب کے لیے ایک ہی نسخہ ہو. لگے بندے وظائف بس, کچھ بھی ہو بس یہ وظیفہ کرنے کر رہے. فرمایا طالبین سلوک میں سے ایک شخص نے خط لکھا کہ مجھ میں کیوں دوڑ. فرمایا مجھے بھی محسوس ہوا کہ واقعی ان کا یہ احساس غلط نہیں, واقعی ان کا احساس غلط نہیں. میں نے ان کے لیے یہ علاج تجویز کیا کہ اپنے یہ مرض خط میں لکھ کر میرے پاس بھیج دو. اسی طرح پانچ مرتبہ یہ کام کرو. ارشاد فرمایا الحمدللہ پانچ مرتبہ لکھنے کی نوبت پوری ہونے سے پہلے یہ مرض جا کر آ. جس کو یہ احساس ہے کہ میرے اندر سے کیوں ختم ہو جائے اور اس احساس کی ذہنی شکل کیا تھی کہ اس نے اپنے مرض کے لیے طبیب کے پاس اپنا مرض لکھ کے بھیجا, تو گویا کہ وہ احساس بھی سچا ہے اور اس مرض پہ اسے بہت ندامت ہے اور اس کی ازالے کی اسے بہت فکر ہے, اس لیے جو بار بار طبیب کے ساتھ لکھ رہا ہے. تو یہ بار بار لکھنا اور شدید ندامت, تو یہ تو اس مرض کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بن گئے. ماں اللہ تعالیٰ جس پہ چاہے اپنے دین کا کام لے لیتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جس سے کام لیا جائے وہ عند اللہ مقبول بھی ہو. فرما اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لو، یہ ضروری نہیں جس سے کام دیا جائے وہ عند اللہ مقبول ہی ہو. دیکھو چمار سے بیگار لی جاتی ہے مگر اس سے چمکار کے کوئی درجہ نہیں بڑھ جاتا، چمار کوئی درجہ نہیں بڑھ جاتا، وہ اپنی جگہ چمار ہی رہتا ہے. ہمارا حال بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ خدمت ہم سے لے لیتے ہیں مگر اپنا حال ہم خود جانتے ہیں، ہم کہاں ہیں. یہ عورت کی توازو ہے، اور دائی اللہ اور دین کی خدمت کرنے والوں کو ہمیشہ یہ صاف دامنگیر رہے، یہ فکر دامنگیر رہے، اس پر وہ مطمئن نہ ہو جائے کہ میں تو اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوں اس لیے کہ میرے کام بہت، مجھ سے کام بہت لیے جا رہے ہیں. تو یہ فکر دامن ہمیشہ رہے گی گیز رہے. حضرت یہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ خدمت ہم سے لے لیتے ہیں مگر اپنا حال ہم خود جانتے ہیں، ہم کہیں درجت اللہ کے نزدیک صرف عالم بعمل کا ہے. درجت اللہ کے صرف کس کا بھائی؟ عالم بعمل کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عالم بعمل بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عالم اور بعمل بنائے، اور پوری زندگی میں ہماری عمل اللہ کو راضی کرنے والے. عجیب بات لکھی حضرت نے، ایک تجربہ فرمایا، بستی کی آدمی سے وفا کی امید بہت کم ہوتی ہے، اس لیے ملازم رکھے تو باہر کا آدمی رکھے. کسی دیہات میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ کو ادارہ ہے، اور وہیں کا آدمی اگر آپ ملازم رکھیں گے تو وفا کم ہوگا، باہر کا رکھیں گے تو اس میں وفا زیادہ ہوگا. تجربہ یہ کسی صاحب نے ایک گمنام خط حضرت کے نام شائع کر دیا جس میں آپ کو قتل کی دھمکی دی گئی. فتح پور کے لوگوں نے اس سے متاثر ہو کر خط لکھا جس میں اس خط پر اظہار ناراضگی اور حضرت سے محبت اور عقیدت کا اظہار تھا. آخر میں بہت سے لوگوں کے دستخط تھے. حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا، مکرمی السلام علیکم، محبت کا شکر گزار ہوں مگر خیر خائی سے اعتدال فی المحبہ کا مشورہ دیتا ہوں. سبحان اللہ، کسی نے قتل کا خط لکھ دیا، لوگوں نے محبت میں ٹھیک ہے ناراضگی کا اظہار کیا اور سب نے دستخط کر دیے. اب حضرت نے اپنے محبت کرنے والوں کو خط لکھا، السلام علیکم، محبت کا شکر گزار ہوں مگر خیر خائی سے اعتدال سے محبت کا مشورہ دیتا ہوں. محبت ہو لیکن اعتدال کے ساتھ، اور اس اعتدال کی صورت یہ ہے کہ دعا کی جائے اگر بہت جوش ہو انفرادی طور پر اس کا اظہار کر دیا جائے، باقی دستخطوں کا اہتمام اور اس قدر تطویل مضمون، غالباً یہ زیادت علی السنہ ہے. یہ کیا ہے؟ زیادت علی السنہ ہے. گو مغلوب المحبت معذور ہے مگر معذور سے محقق اچھا ہے، سمجھ بوجھ سے کام لینے والا. سبحان اللہ، یہ خط لکھا ہی گیا تھا کہ ایک پولیس سب انسپکٹر آئے اور عرض کیا کہ ضلع اعظم گڑھ کے کلیکٹر کی چٹھی آئی ہے. وہ پوچھتے ہیں قتل کی دھمکی کا جو خط آیا ہے کیا اس کے متعلق آپ کچھ جانتے ہیں؟ حضرت اس کے جواب میں سب انسپکٹر پولیس نے کہہ دیا کہ میں کچھ نہیں جانتا، نہ امداد نہ تفشیش، مجھے ضرورت نہیں. حضرت فرمایا قتل کی دھمکی کے خط نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا، جس قدر لوگوں کے حقوق میرے ذمے تھے میں نے ان سب کو ادا کر کے سبکدوشی حاصل کر لی. اس سبکدوشی کا میرے باطن پر اثر ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا. قتل کے دھمکی آ گئے تو میں نے اپنے معاملہ جلدی جلدی صاف کرنے شروع کر دی. تو خط میرے لیے بڑا مفید ہو گیا. سبحان اللہ. فرمایا ہر تعالیٰ نے سنہا کی بہت سی تعریفی سورہ توبہ کی اس آیت میں فرما دی. التائبون العابدون الحامدون شروع ہو کر بہت سی صفات محمودہ بیان کرنے کے بعد فرمایا والحافظون لحدود اللہ. ہر کام میں حفظ حدود کی رعایت ضروری ہے. آج دنیا تو یہی ٹھوکر لگ رائے کی آزادی ہمارے ہاں بھی ہے لیکن حدود تو ہے نا، اور وہ حدود کون طے کرے گا؟ حدود اللہ طے کرے گا. ترقی، لیکن ترقی کی حدود بھی تو ہے، یہ کون طے کرے گا؟ ترقی ہونی چاہیے تو یہ کوئی حدود بھی تو ہوگی، کون طے کرے گا؟ انسان، تجربہ، عقل نہیں، حدود ہوگا، اللہ تعالیٰ طے کرے گا. وہ ترقی تو یہی جو پیٹ باہر نکلا ہے، ترقی ہو گئی، پہلے جسم چھوٹا تھا بڑا ہو گیا. بچے پیدا ہوئے پانچ انگلیاں نہیں چھ انگلیاں، نیا زمانہ ہے، ترقی ہو رہی ہے. پسند کریں گے؟ پر دو کان کے ساتھ آیا کرنا دنیا میں، تین کانوں کے ساتھ آ رہا ہے، ترقی ہو گئی، پسندیدہ ہے. تو حدود ہے، ہر چیز کی حدود ہے، اور حدود سی چیز اچھی لگتی ہے، اور اس حدود کی صحیح تعین کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ. ورنہ دنیا میں تو ایک حد بیان کی، کچھ عرصے کے بعد وہ حد توڑ دی، یعنی اب یہ نہیں، اب یہ پہلے ایسا نہیں، اب ایسا ہو. عقل ناقص ہے، تو آخری فرمایا والحافظون لحدود اللہ. اس سے معلوم ہوا کہ تمام صفات محمودہ اس وقت محمود ہیں جب اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہے. العابدون ایک حد ہے، اب رات دن عبادت کر رہا ہے، اب عبادت تو اچھی چیز ہے لیکن اس کے اندر یہ حد ہے. نفس کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، میاں بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، کوئی بھی صفت محمودہ اور کوئی بھی اچھی خوبی اس وقت محمود ہے جب وہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہے. اس میں افراد اور تفرید یا غلو ہو گیا تو صفت محمود نہیں رہتی. ہر کام اس وقت صحیح اور مقبول ہوگا جب وہ حفظ حدود کے ساتھ ہو، اور انہی حفظ حدود کو جاننے کا نام علم ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اہتمام نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب اليك. ایک بات اور بڑی اچھی ہے، علم انحطاط. فرمایا پہلے بھی کچھ طلباء فاقد الاستعداد تو ہوتے تھے، پہلے بھی طلباء فاقد الاستعداد، ان کے اندر استعداد نہیں ہوتی، یہ پہلے ہی ہوتے. ہر زمانے میں ایسی مخلوق ہوتی ہے جن کی استعداد نہیں ہوتی, مگر فاسد الاعتداد نہیں ہوتی, فاسد الاستعداد نہیں ہوتی. اب تو فاسد الاستعداد ہے کہ تربیت اور تعلیم کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. پہلے فاقد الاستعداد ہوا کرتے کہ استعداد نہیں, اب استعداد ہے لیکن فاسد ہے. اس کا اس لیے کیا ہے, اس پر تعلیم تربیت کا اثر ہی نہیں ہوتا. یہ بہت ہوگا, اب طلباء میں ایسی مخلوق بہت ہوگی. استعداد ہے لیکن فاسد ہے. اس فاسد کا اثر نہ استاد کا اثر ہے, نہ مربی کا اثر ہے, نہ شیخ کا اثر ہے, نہ بڑوں کا اثر ہے, کسی کا اثر نہیں. وہ اپنی ہی استعداد پہ گھمنڈ میں مبتلا ہے, عجب میں مبتلا ہے, غرور میں مبتلا ہے. تو فاقد الاستعداد تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ ایسی مخلوق بھی پیدا ہو گئی جو فاسد الاستعداد بھی. اللہ حفاظت فرمائے. بس ماشاءاللہ.